ملتی ہے دنیا نظر کی راہ سے ملتی ہے، تدریس نہیں جہاں محتاج حروف، تدریس نہیں جہاں محتاج حروف، تعلیم جہاں نگاہ سے ملتی ہے، ایمان یقین سکون رسالت و توحید سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے، ہر قدم پہ شیخ کا فیضان نظر آتا ہے، ہر قدم پہ شیخ کا فیضان نظر آتا ہے، جدھر بھی جاؤں راستہ آسان نظر آتا ہے۔ میری مراد مرشدی و مربی یادگار اسلاف، پیر طریقت، رہبر شریعت، محبوب العلماء، مخدوم العلماء، استاد العلماء، تتجافا جنوبهم کے حقیقی مصداق، مغرب کے طول و عرض میں بے دینی اور ملحدانیہ دور میں عصر حاضر کے نوجوانوں کو دین اسلام کے قریب کرنے والے اور ان کے دلوں میں اسلام کی محبت بھرنے میں حضرت کی تقاریر ہوں تحریر ہو ایک عظیم سرمایہ ہیں۔ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تصانیف اور تالیف میں بھی آپ کا کردار نمایاں ہے۔ حسن اتفاق اور حقیقت یہی ہے کہ جب بھی حضرت اقدس کی محفل میں، حضرت کی مجلس میں جب بھی وہاں جانے کا موقع ملا، ہمیشہ حضرت کو یوں پایا کہ ہر بیٹھنے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ حضرت، ہر ایک یوں سمجھتا ہے کہ حضرت مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، ان کے علم سے، ان کے علم سے، فیوز سے ہمیں مزید زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا اور شکریہ کے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ آج ہمارا دل کتنا خوش ہے حضرت کی تشریف آوری سے۔ بہت مصروفیت، گوناگوں مصروفیات کے باوجود انتہائی شفقت کا معاملہ فرمایا کہ حضرت ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم بہت بہت مشکور اور ممنون ہیں۔ میں اب دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث، حضرت اقدس حضرت مولانا محمد سلیم دورات، دعوت برکات العالیہ کو کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے انتہائی قیمتی معاہد حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔
الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے اور اللہ کے محبوب سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا کلام اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ اللہ تعالی شانہ کی کروڑوں نعمتوں میں سے دو بہت بڑی اور عظیم الشان نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی شانہ نے محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالی شانہ ان دونوں نعمتوں کی حیثیت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ان دونوں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. خطبے میں ابو داؤد شریف کی ایک حدیث کے ایک ٹکڑے کی قراءت کی سعادت نصیب ہوئی. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک مختصر واقعہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی عمل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی قول ہو, جو بھی ارشاد ہو, وہ سیرت پاک کا ایک حصہ ہے. اور علماء کرام جب منبر سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں یا تو قرآن ہوتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے. اس طرح یہ سیرت طیبہ کا تذکرہ پورا سال چلتا رہتا ہے. اور حق بھی یہ ہے کہ سیرت طیبہ کا ذکر صرف ربیع الاول میں نہ ہو بلکہ زندگی کے ہر ہر لمحے میں ہو. نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا, نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا, ساری محفل میں جلوے ٹپک جائیں گے. ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ قرآن کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ وہ بھی سیرت کا حصہ ہے. اور احادیث شریفہ کے ذکر سے بھی کیا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ بھی سیرت پاک کا حصہ ہے. وضو کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرو, یہ بھی سیرت ہے. اور نماز کے بارے میں کوئی حدیث سمجھاؤ, یہ بھی سیرت ہے. اور کسی جنگ کا ذکر کرو, یہ بھی سیرت ہے. اور مکہ مکرمہ کے ظلم و ستم کا ذکر کرو, یہ بھی سیرت ہے. ہجرت کا ذکر کرو, یہ بھی سیرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا ذکر کرو, یہ بھی سیرت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملات سکھائے ہیں, جو معاشرت سکھلائی ہے, اس کا ذکر کرو, یہ بھی سیرت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موت کا منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے, جو قبر کا منظر پیش کیا ہے, میدان محشر کا منظر پیش کیا ہے, پل صراط کا منظر پیش کیا ہے, جنت جہنم کا منظر پیش کیا ہے, اس کا تذکرہ کرو, یہ بھی سیرت ہے. تو یہ ابو داؤد شریف, امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ تعالی, سلیمان ابن اشعث السجستانی رحمہ اللہ تعالی, یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. اور یہ عالم باعمل تھے. صرف حدیثیں ان کے سینے میں نہیں تھی اور حدیثیں صرف ان کے دماغ میں نہیں تھی، حدیثیں صرف ان کی زبان پر نہیں رہتی تھی، بلکہ حدیثیں ان کے سینے میں تھی، ان کے دماغ میں تھی، ان کی زبان پر تھی، اور ان حدیثوں سے ان کی زندگی بھی مزین اور آراستہ تھی. اور ضرورت اسی بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم سیرت پاک کو سنیں، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا احادیث شریفہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ عبادات کی شکل میں ہو، معاملات کی شکل میں ہو، معاشرت کی شکل میں ہو، حسن اخلاق کی شکل میں ہو، اور پھر ہم اپنی زندگیوں کو جو کچھ سنا ہے اس سے آراستہ کریں، سیرت پاک ہماری زندگی میں آتی چلی جائیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والی بن جائیں، نقش قدم پر چلنے والی بن جائیں. یہ ہماری سب سے بڑی ترقی ہوگی، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. یہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی کہ مکہ مکرمہ سے پلک کے جھپکنے کے برابر میں سفر کر کے بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے پہلے آسمان کی زیارت کی، دوسرے آسمان کی زیارت کی، تیسرے کی، چوتھے کی، پانچویں کی، چھٹے کی، ساتویں کی. حضرت آدم علیہ السلام کی پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھے آسمان پہ ملاقات ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام کی پانچویں آسمان پر ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساتویں آسمان پر ملاقات ہوئی. پھر بیت المعمور کو دیکھا، آسمان والوں کا قبلہ، اور وہاں سے آگے سدرۃ المنتہی پر پہنچے، اور سدرۃ المنتہی سے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلے گئے. سدرۃ المنتہی پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے، اے حبیب خدا، اب سوا آپ کے آگے جائے گا جو بھی وہ جل جائے گا. یعنی جہاں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے آمینہ کے یتیم لال کی ابتدا ہوتی ہے. اور آگے چلے گئے، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، قلم اور لوح کو دیکھا، اور اللہ جل جلالہ وامنوادہ کی زیارت کی، اور واپس ہدیہ نماز لے کر، امت کے لیے ہدیہ نماز لے کر لوٹے. اتنا عظیم الشان معجزہ جو اس سے پہلے نہ کسی کو حاصل ہوا نہ اس کے بعد کسی کو حاصل ہوا. تو شاعر کہتا ہے کہ یہ تو تیری معراج ہے، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. اور میری معراج کیا ہے؟ ایک امتی کی معراج کیا ہے؟ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. ایک امتی کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو ڈھونڈ لے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات قدم ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ قرآن میں ملتے ہیں اور احادیث شریفہ میں ملتے ہیں. حضرات علماء کرام، حضرات مشائخ اعظام کی صحبتوں میں بیٹھ بیٹھ کر ہم ان نشانات قدم کو ڈھونڈے، اور یہ نشانات قدم ہمیں مل جائیں کہ یہ کام کرنے کا ہے، یہ کام بھی کرنے کا ہے، یہ کام بھی کرنے کا ہے، یہ کام بھی کرنے کا ہے، یہ کام بچنے کا ہے، یہ کام بچنے کا ہے، یہ کام بچنے کا ہے. یہ ہے نشانات قدم. یہ نشانات قدم ہمیں مل جائیں تو جو جو نشان ملتا جائے اس پر ہم قدم رکھتے چلے جائیں. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم سیرت طیبہ کو سنیں، احادیث شریفہ کو سنیں، قرآن مجید کو سنیں، علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھ کر سیکھیں، اور جو بات ہمیں معلوم ہو اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بنانے کی کوشش کریں. اصل کامیابی یہ ہے میرے بھائیو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس دعوے کے لیے دلیل یہ ہے کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سیکھ سیکھ کر اس کی اتباع کرو. اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو گے، میرے نبی کی چال چلو گے، تم اپنے عقائد میرے نبی جیسے بناؤ گے، تم اپنی عبادات میرے نبی جیسی بناؤ گے، تم اپنے معاملات میرے نبی جیسے بناؤ گے، تم اپنی معاشرت میرے نبی جیسی بناؤ گے، اور تم اپنے اخلاق میرے نبی جیسے بناؤ گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. اللہ تعالی شانہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت ہے کہ جو امتی بھی ان کے رنگ میں رنگ جائے گا اللہ اس کو بھی محبوب بنا لے گا. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالی شانہ تمہاری بخشش کر دے گا، تمہاری مغفرت کر دے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، چاہے اس کا تعلق فعل سے ہو، جو کچھ بھی ہمارے سامنے بیان کیا جائے وہ سیرت ہی کا ایک حصہ ہے، اور ہمیں اسے حرز جان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو آراستہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ زندگی کا مقصد بنا لو میرے بھائیوں، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، ان کو ہم پوری زندگی سیکھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے. جو فارغ وقت مل گیا اس میں ہمارا مشغلہ یہی ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو سیکھتے رہیں گے، اور سیکھ کر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کر کے دوسروں کے سامنے ان چیزوں کو بیان کر کے ان کو بھی اس پر لانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اللہ تعالی شانہ اجر بھی بہت دے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی ملے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں جنت ملے گی. اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا، اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا، تو گلے میں توپ ڈال دو محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور غلامی کا معنی میرے بھائیو یہی ہے کہ ہم دل و جان سے ان کو اللہ کا نبی مانیں، دل و جان سے ان سے محبت کریں، دل و جان سے دلوں میں ان کا احترام پیدا کریں اور احترام بڑھائیں، عظمت پیدا کریں اور عظمت بڑھائیں، دل و جان سے ان کی ایک ایک ادا کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، لیٹتے کیسے تھے، مسجد میں داخل کیسے ہوتے تھے، تہجد کیسے پڑھتے تھے، نمازیں کیسے پڑھتے تھے، روزے کیسے رکھتے تھے، حج کیسے کرتے تھے. ایک ایک ادا سیکھنے کی کوشش کریں، اور ایک ایک سنت زندگی میں آ جائے اس کی اتنی کوشش کریں، اتنی کوشش کریں کہ اس کے لیے ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں، جان کی بازی لگا دیں ہم اس کے لیے، خون اور پسینے کو ایک کریں اس کے لیے، رات اور دن کو ایک کریں. اللہ تعالیٰ شانہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. تو ابو داؤد شریف کی جو روایت میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ حضرت ابو سعید خدری
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف میں. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے جان کھپائی اپنی، اور جان کھپا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا اپنے سینے کو گنجینہ بنایا. لاکھوں حدیثیں، لاکھوں حدیثیں یاد کی، اپنے سینے میں محفوظ کی، اور بلاد اسلامیہ کو چھان مارا. جہاں معلوم ہوا کہ یہاں کوئی محدث رہتا ہے اس کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کر کے حدیثوں کو لیا، یہاں کوئی رہتا ہے وہاں جا کر حدیثوں کو لیا، یہاں کوئی رہتا ہے وہاں جا کر حدیثوں کو لیا، اور حدیثوں سے اپنے سینے کو منور کیا، اپنے دماغ کو معطر کیا، اپنی زبان کو تر و تازہ رکھا، اور حدیثیں اتنی بیان کی، اتنی بیان کی، اور یہ زبان اتنی مبارک ہو گئی کہ ان کے زمانے کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی ان کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اے امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی، انلی الیک حاجتن، میں ایک ضرورت لے کر آیا ہوں، آپ مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ اس ضرورت کو پورا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوگا تو میں ضرور پوری کروں گا، آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میرے دل میں آپ کا احترام ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ وعدہ کیجیے، اور یہ حاجت اور یہ ضرورت جسے میں لے کر آیا ہوں وہ ایسی ہی ہے کہ آپ اسے پوری کر سکیں گے. انہوں نے وعدہ کیا. جب وعدہ کیا تو سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی، جو متفق علیہ شیخ تھے اپنے زمانے کے اور متفق علیہ ولی تھے، انہوں نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی سے عرض کیا کہ اخرج الی لسانک الذی تحدث به احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی اقبلہ. آپ میرے لیے اپنی اس زبان مبارک کو نکالیے جس کے ذریعے آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ان گنہگار ہوٹھوں سے آپ کی زبان کا بوسا لوں. اس لیے کہ وہ زبان کتنی مبارک ہے جو ہر وقت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکرار میں رہتی ہے. تو وعدہ کر چکے تھے، اس لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے اپنی زبان مبارک نکالی، اور حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمہ اللہ تعالی نے ان کی زبان کا بوسا لیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ وہ زبان تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی تکرار میں مجبور رہتی تھی. اتنے بڑے محدث امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی. اور پھر صرف یہ نہیں کہ سینے کو منور کیا، دماغ کو معطر کیا، زبان کو تر و تازہ کیا فرامین سے، نہیں، زندگی میں ان احادیث کو جگہ دی، اور ایسی جگہ دی کہ یہ خیال نہیں کیا کہ یہ فرض ہے اس لیے مجھے کرنا پڑے گا، اگر نہیں کروں گا تو آخرت میں پکڑ ہوگی، یہ واجب ہے اس لیے کرنا ہی پڑے گا ورنہ آخرت میں پکڑ ہوگی، یہ سنت موقدہ ہے اس لیے کرنا ہی پڑے گا ورنہ گناہ ہوگا، یہ سنت غیر موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ اگر کر لیا تو ثواب ملا، نہ کیا تو کوئی حرج نہیں، اس لیے چھوڑ دو. یہ چیز سنت ہے، یہ چیز نفل ہے، یہ چیز مستحب ہے، ان کو اگر چھوڑ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی جو دیندار طبقہ ہے اس کا بھی مزاج یہ ہو گیا ہے کہ فرض ہے تو کرو، واجب ہے تو کرو، سنت موقدہ ہے تو کرو، اس لیے کہ نہ کرنے پر پکڑ، حرام ہے تو بچو، مکروہ تحریمی ہے تو بچو، اس لیے کہ نہ بچنے پر پکڑ، اس کے علاوہ باقی جو بچنا ہے اور کرنا ہے اس پر چونکہ پکڑ نہیں ہے اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اللہ جل جلالہ عام میں نوازہ، اور اللہ تعالی شانہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاملہ ایک خوف کا ہے اور ڈر کا ہے. میرے بھائیو، اس خوف اور ڈر سے نکل کر ان دونوں ذاتوں سے ہمیں محبت کا تعلق پیدا کرنا ہے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، مستحب ہے، ہم یہ دیکھیں کہ یہ میرے آقا کی ادا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا کی ادا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے اس لیے میں بھی کروں گا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، یہ ان کا عمل ہے، انہوں نے یہ کام کیا ہے اس لیے میں یہ کام کروں گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی لاکھوں حدیثیں جمع کی اور اتنے اونچے پائے کے محدث اور فقیہ کہ آج بھی دنیا ان کی کتاب کو پڑھتی ہے، اور علماء جب بھی فقہی مسائل میں بحث کرتے ہیں تو ان کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور اتنے اونچے اعلی درجے کے ولی اللہ کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی شانہ کو 100 مرتبہ خواب میں دیکھا، 100 مرتبہ تو اللہ تعالی شانہ کو خواب میں دیکھا، تو کتنا تعلق ہوگا قرآن سے، کتنا تعلق ہوگا احادیث شریفہ سے، اور اللہ تعالی شانہ کو اگر 100 مرتبہ دیکھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی مرتبہ خواب میں دیکھا ہوگا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں سیاسی میدان میں حضرت کی بڑی خدمات ہیں، اور اکثر لوگ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سیاستدان کی حیثیت ہی سے دیکھتے ہیں، ان کی سیاسی میدان میں بھی بڑی خدمات ہیں اور ان کی علمی میدان میں بھی بڑی خدمات ہیں۔ وہ جہاں سیاسی میدان کے آدمی تھے وہاں علم و عمل کے میدان کے بھی شہ سوار تھے، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی، وہ طالب علم ہیں مدرسہ شاہی مراد آباد کے، ہندوستان میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے بہت اونچے لیول کا شاہی مراد آباد، وہاں حضرت کی تعلیم ہوئی ہے، ہو سکتا ہے تقسیم سے پہلے ہوئی ہو، تو تقسیم سے پہلے ان کی تعلیم شاہی مراد آباد میں ہوئی، تو شاہی مراد آباد سے تعلق رکھنے والے کچھ علماء سے میری ملاقات ہوئی اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کے زمانے میں اتنے ہونہار تھے کہ جب وہ امتحان کا پرچہ لکھتے تھے تو اساتذہ جب ان کا پرچہ مارک کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو شروحات لے کر بیٹھنا پڑتا تھا ان کو، کتاب کی کامنٹریز اور کتاب کی شروحات کی طرف رجوع کر کے ان کا پرچہ مارک کرتے تھے، اساتذہ کو ایسا کرنا پڑتا تھا۔ اور وہاں کے علماء نے مجھے کہا کہ ہندوستان ایک مرتبہ ان کا سفر ہوا تو ظاہر ہے کہ شاہی مراد آباد ان کی مادر علمی ہے، تو وہاں بھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ اب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے تھے، ان کے سب بڑے دنیا سے جا چکے تھے اور وہاں جو اساتذہ تھے وہ ان کے چھوٹے تھے، تو انہوں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ دار الحدیث میں تشریف لائیے اور طلبا کو حدیث کا درس دیجیے۔ انکار کیا مفتی صاحب نے، لیکن اصرار ہوا تو قبول کر لیا۔ جب درس گاہ میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تو اس مسند کے اوپر اب جو لوگ بیٹھ رہے تھے وہ حضرت مفتی صاحب کے بڑوں میں سے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسند پر نہیں بیٹھے اور ہٹ کر بیٹھے، اور یہ فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اساتذہ بیٹھا کرتے تھے، یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس جگہ پہ بیٹھ کے درس دوں جہاں میرے اساتذہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور پتا نہیں تھا مفتی صاحب کو کہ جس حدیث کی کتاب کا میں درس دے رہا ہوں اس میں سبق کہاں چل رہا ہے، لیکن طالب علموں سے پوچھا کہ سبق آج کہاں ہے، انہوں نے کہا کہ فلاں حدیث، طالب علم سے عبارت پڑھوائی، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو درس دیا اور جو تقریر فرمائی ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ یہ شخص اس حدیث پر مطالعہ کر کے آیا ہوا ہے، اور اللہ تعالی شانہ نے موت ایسی عطا فرمائی، اللہ اکبر، یعنی ایک آدمی سیاست کے میدان میں آ جائے پھر بھی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے تعلق اس قدر ہو کہ اس کا دامن جو ہے دامن وہ گندا نہ ہو، زہد باقی رہا، وزیر اعلی ہو جانے کے بعد بھی زہد باقی رہا۔ ان کے جو دوست ان کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سوچ کر جاتے تھے کہ اب تو حضرت مفتی صاحب وزیر اعلی بن گئے ہیں تو مردم غذائیں ملے گی، کب انہیں دالیں روٹی ہوتی تھی. تو ان کے جو بے تکلف دوست تھے وہ بے تکلفی سے مفتی صاحب سے کہتے تھے کہ بھائی مولوی بھی قسمت عجیب ہے کہ وزیر اعلیٰ کے گھر میں آنے کے بعد بھی دال اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. زہد والی زندگی اختیار کی مفتی صاحب نے. اور موت کیسی آئی, حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب مد ذلہم العالی سے انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے ان سے درخواست کی کہ میرا اور تمہارا ایک مسئلے میں اختلاف ہے, میں حج کے لیے جا رہا ہوں, میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں کراچی سے گزروں اور کراچی میں ایک دو دن رک جاؤں اور ہمارا آپس میں بحث و مباحثہ ہو جاوے, میں تمہاری بات سن لوں تم میری بات سن لو اور ایک دوسرے کی بات سننے کے بعد ہم اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں, کسی نتیجے پر پہنچے. تو آپس میں تو محبت تھی, ایک اللہ کی خاطر ایک اختلاف تھا حدیث اور قرآن کی روشنی میں. تو ملاقات طے ہو گئی بنوری ٹاؤن, جامعہ بنوری ٹاؤن میں ملاقات ہوئی اور بیٹھک ہوئی. وہاں بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے, بڑے بڑے علماء, اور مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع عثمانی صاحب. یہ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گفتگو شروع فرمائی اور یہ فرمایا کہ پہلے میں اپنا موقف بیان کر دیتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ اپنا موقف بیان کیجیے. بس وہ موقف بیان کرتے 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 ایک مرحلے پر پہنچے اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بس اب میں اب آخری بات پر پہنچا ہوں, اور اس آخری بات کو کہنے کے بعد پھر تم اپنا موقف بیان کیجیے. اور ایسا مفتی صاحب نے فرمایا اور ابھی بولنے جا رہے تھے کہ لڑک گئے, اور لڑک گئے دیکھا تو انتقال کر چکے ہیں. یعنی جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے مرقات میں, مشکات کی شرح میں, کہ جیسی زندگی ویسی موت اور جیسی موت ویسا حشر. سیاست دان ہونے کے باوجود بھی پڑھنے پڑھانے کا, تعلیم و تعلم کا, علمی دلچسپی کا مشغلہ باقی رکھا, اللہ نے موت بھی اسی حالت میں دی. علمی خدمت میں, علمی بحث و مباحثے میں, اتنے نیک لوگوں کے مجمع میں, ایک مدرسے کے اندر, اور حج کے سفر کے دوران. تو یہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص بخاری شریف پڑھائے اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو تو اس نے بخاری ہی نہیں پڑھائی. بخاری پڑھائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کرے اور سنائے لوگوں کو, اور اس کا اس دوران اللہ تعالی شانہ سے اتنا تعلق پیدا نہ ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق پیدا نہ ہو کہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو. بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری, بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری, آتا ہے بخار اس کو, نہیں آتی ہے بخاری. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی شانہ کی زیارت 100 مرتبہ کی. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کتنی مرتبہ کی ہوگی؟ تو یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اس مقام پر کیسے پہنچتے ہیں میرے بھائیو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستگی کے نتیجے میں. وہ فرماتے ہیں کہ لاکھوں حدیثیں میں نے جمع کی لیکن ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو مجھ تک پہنچی اور اس پر میں نے عمل نہیں کیا. جو بھی حدیث میرے سامنے آئی میں نے عمل کیا, جو بھی حدیث میرے سامنے آئی میں نے عمل کیا, جو بھی حدیث میرے سامنے آئی میں نے عمل کیا. تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی سینہ منور احادیث شریفہ سے لاکھوں حدیثیں یاد, دماغ معطر, ہر وقت وہ حدیثیں دماغ میں رہتی تھی اور زبان پر آتی تھی, اس لیے کہ طلبہ آتے تھے اجازت لینے کے لیے, حضرت پڑھ کر سناتے تھے, طلبہ پڑھ کر سنتے تھے, ان کو اجازتیں دیتے تھے. بس صرف یہاں تک نہیں تھا, وہ صرف گفتار کے غازی نہیں تھے, کردار کے غازی بھی تھے. عملی زندگی تھی, عملی زندگی. کیسی عملی زندگی؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے اور کشتی کا سفر ہوتا تھا سمندری سفر, کشتی میں بیٹھ گئے اور اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کشتی چلتی تھی تو کشتی کے چلنے کے بعد تھوڑی مسافت جب کشتی طے کر لیتی تھی تو اس وقت جو ہے وہ لنگر ڈال دیتے تھے اور کشتی کو روک لیتے تھے. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ مسافر کو کوئی چیز یاد آ جاتی تھی کہ میں اپنی فلاں چیز بھول گیا, میرا سامان پیچھے رہ گیا, میرا خط پیچھے رہ گیا, جیسے آج کل ہوتا ہے پاسپورٹ وغیرہ لوگ بھول جاتے ہیں ایئرپورٹ جاتے ہوئے. تو جب کشتی نے لنگر ڈالا اور کشتی رکی تو ہوتا یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی ناؤ ہوتی تھی, اس کو کرائے پر لیتے تھے, بوٹس ہوتی تھی. تو اگر کسی کو دو بارہ کنارے پر جا کر کے کوئی چیز لینی ہوتی تھی, کبھی کسی کا ارادہ بدل جاتا تھا کہ مجھے سفر نہیں کرنا ہے, تو وہ ناؤ میں کرایہ دے کر کے, ایک درہم اس زمانے میں بڑی رقم تھی وہ, تو ایک درہم دے کر کے کرائے پر وہ ساحل تک جاتا تھا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی کشتی میں بیٹھ گئے اور جب کشتی چلنے لگی تو کنارے پر کسی کو چھینک آئی, اور چھینک آئی تو سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے, نبوی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے, اور جو سننے والے ہیں ان کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے. دیکھو الحمدللہ کہنا سنت ہے, لیکن جن لوگوں کے سامنے الحمدللہ کہا جائے ان کے لیے یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. اب ہم میں سے بہت لوگ ہیں جنہیں چھینک آتی ہے, ہم الحمدللہ نہیں کہتے, ہم ثواب سے محروم رہتے ہیں, اس سنت کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں. کتنا آسان کام ہے, چھینک آئی اور الحمدللہ کہا, چھینک آئی اور الحمدللہ کہا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں الحمدللہ سکھایا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ چھینک آئی اور ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, ہمیں اللہ کی تعریف کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا فائدہ ہمیں ملا ہے. ہمیں چاہے وہ فائدہ معلوم ہو یا نہ ہو, کوئی فائدہ ہے, اور وہ فائدہ چونکہ چھینک کے ذریعے ہمیں ملا ہے اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم الحمدللہ کہو. الحمدللہ کہنے کے لیے کہاں کہا جاتا ہے, جہاں ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے. پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہو, کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہو, بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد الحمدللہ کہو. تو جب ہمیں الحمدللہ کہنے کے لیے کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمیں فائدہ ہوا ہے, اور حضرت محدثین نے اس پر کلام کیا ہے کہ کیا فائدہ ہوا کہ ہمیں الحمدللہ کہنے کے لیے کہا گیا. بہرحال اس میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. تو میرے بھائیوں, ہمیں چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے, اور اگر کوئی الحمدللہ کہے تو ہمیں یرحمک اللہ کہنا چاہیے. چھینکنے والا کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تو سننے والا کہتا ہے کہ یرحمک اللہ, اللہ تمہارے حال پہ رحم فرمائے. یہ ایسی سنتیں اگر میرے بھائیو زندہ ہوں گی تو امت جو اس وقت اللہ کی رحمت کے لیے ترس رہی ہے اس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہونا شروع ہوں گی. الحمدللہ یرحمک اللہ. اب اگر الحمدللہ پر کسی نے آپ کو دعا دی تو آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ اس کو دعا دو, الحمدللہ یرحمک اللہ. اس نے کہا یرحمک اللہ تو اس کو کہو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ تمہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ تمہاری حالت کو سنوار دے, تمہاری دینی حالت, تمہاری دنیاوی حالت, جو بھی تمہاری حالت ہے اللہ اسے درست فرما دے. الحمدللہ کہنا سنت, یرحمک اللہ کہنا واجب, اور یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا بھی ضروری نہیں ہے. الحمدللہ کہنا ضروری نہیں لیکن سنت, برکتیں ملیں گی. یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. اور امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کی کشتی چلی تو کسی کو چھینک آ گئی ساحل پر, چھینک آ گئی تو اس نے کہا کہ الحمدللہ الحمدللہ. اب چھینک آئی تو کشتی تو چل رہی تھی, تو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا, اتنی دیر میں کشتی اتنی دور چلی گئی تھی کہ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اس طرح یرحمک اللہ نہیں کہہ پا رہے تھے کہ وہ مسلمان بھائی سنیں اور خوش ہوں. ضروری نہیں تھا ان کے لیے کہ کشتی میں سے واپس آ کر اس کو یرحمک اللہ کہتے، ضروری نہیں تھا، مجبوری تھی، وہی کہہ دیتے یرحمک اللہ. لیکن امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے جب وہ کشتی رکی تو ایک درہم دے کر ایک ناؤ کرائے پر لی اور ساحل پر آئے، اور ساحل پر آ کر اس کو ڈھونڈا جس کو چھینک آئی تھی اور جس نے الحمدللہ کہا تھا، اور اس کو ڈھونڈ کر کے اس کو کہا کہ یرحمک اللہ، اور واپس کشتی میں بیٹھے اور کشتی میں بیٹھ کر کے واپس روانہ ہو گئے. رات کو جب سوئے تو خواب میں ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اس طرح ابو داؤد الجنت بدرہمین، ایک درہم میں امام ابو داؤد نے پوری جنت خرید لی. سیرت طیبہ پر عمل کرنے کے یہ فوائد ہیں میرے بھائیو. یہ اتنا چھوٹا کام یرحمک اللہ کہنا، اس کے اوپر اگر پوری جنت مل گئی تو ہم زکات دیں گے تو کیا ملے گا، پانچ وقت کی نمازیں پڑھیں گے تو کیا ملے گا، ہم رمضان کے روزے رکھیں گے تو کیا ملے گا، ہم حج کریں گے تو کیا ملے گا، ہم غیبت سے بچیں گے تو کیا ملے گا، بہتان سے بچیں گے تو کیا ملے گا، کسی کا دل توڑنے سے بچیں گے تو کیا ہوگا، کسی کو گالی دینے سے بچیں گے تو کیا ملے گا، حسد سے بچیں گے تو کیا ملے گا، کینہ سے بچیں گے تو کیا ملے گا، بغض سے بچیں گے تو کیا ملے گا، بخل سے بچیں گے تو کیا ملے گا. تو یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی بڑے اونچے پائے کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی سنن میں، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث نقل کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ جلست فی عصابت من ضعفاء المہاجرین، میں مسجد نبوی میں گیا اور مسجد نبوی میں جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان میں بھی جو کمزور لوگ تھے، فقراء تھے، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ان کے ساتھ جا کر کے بیٹھ گیا. جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ مکرمہ سے اکثر آئے تھے، دوسری جگہوں سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو ہجرت کر کے جو لوگ آئے تھے ان میں بہت سارے فقراء تھے، ان کے پاس گھر نہیں، فیملی نہیں، خاندان کے کوئی افراد نہیں، تنہا اکیلے اجنبی، اور رہنے کے لیے مکانات نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. تو وہ لوگ بیچارے مدینہ منورہ میں جو صفہ ہے، صفہ، وہاں پڑے رہتے تھے، مسجد نبوی میں صفہ پر پڑے رہتے تھے، اور ان کی کل تعداد جو ہے 200 بتلائی جاتی ہے. تو یہ 200 میں سے کبھی 70 ہوتے تھے، کبھی 50 ہوتے تھے، کبھی 25 ہوتے تھے، یہ تعداد کم و بیش ہوتی رہی. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جلست فی عصابت من ضعفاء المہاجرین، یہ جو کمزور اور فقیر مہاجر تھے جو صفہ پر مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، میں نے دیکھا کہ ان کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے چھوٹی سی مسجد نبوی میں، تو میں بھی ان کے ساتھ جا کر کے بیٹھ گیا. حالت ان کی کیا تھی؟ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَطِرُ بِبَعْدٍ مِّنَ الْعُورِيِ، یہ اتنے غریب تھے اور اتنے فقیر تھے کہ سطر کے علاوہ باقی بدن کو ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کپڑا نہیں تھا. تو ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے لونگی باندھی ہوئی تھی اور لونگی کے اوپر چادر بھی لپیٹی ہوئی تھی، کچھ وہ لوگ تھے، معمولی کپڑے لیکن پورا بدن ڈھانپا ہوا تھا، اور کچھ وہ لوگ تھے جن کے پاس ایک ہی چادر تھی مگر بہت بڑی تھی، تو انہوں نے کندھے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اپنے بدن کو لپیٹ رکھا تھا، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کے پاس صرف ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا تھا، تو انہوں نے اس سے اپنے بدن کو، سطر کو ڈھانپ رکھا تھا، اور وہ ایسے آدمی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنے پورے بدن کو ڈھانپا تھا، اور وہ اس فکر میں تھا کہ کہیں میرا کپڑا کھل نہ جائے. ایک تو یہ فکر تھی، اور دوسری فکر یہ کہ جو ریسپیکٹبل آدمی ہوتا ہے اور جس میں مروت ہوتی ہے، جس میں غیرت ہوتی ہے، تو وہ اگرچہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے لیکن باقی بدن کے کھلا ہونے کی وجہ سے بھی اسے تھوڑی حیا آتی ہے. تو ایسے لوگ جو تھے ان میں سے بعض سے سہارا لے رہے تھے سطر کے علاوہ باقی بدن کے برہنہ ہونے کی وجہ سے, کھلا ہونے کی وجہ سے. وَقَارِئٌ يَقْرَهُ عَلَيْنَا, اور ایک قاری صاحب جو تھے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے زمانے میں علم کا چرچا تھا, ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حیثیت رکھتا تھا علم میں. تو جب وہ تلاوت کی جاتی تھی تو سب کو اللہ کا پیغام سمجھ میں آتا تھا. درس قرآن میں جیسے ہمارے یہاں سمجھایا جاتا ہے, اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. تو یہ گویا درس قرآن کا ایک حلقہ تھا. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں داخل ہوا, وہاں مہاجرین میں سے جو فقرا تھے, جو مالی اعتبار سے کمزور تھے, انفلوئنس کے اعتبار سے کمزور تھے, ان کی ایک جماعت قال اللہ میں مشغول تھی, ایک قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے اور باقی لوگ جو ہیں بہت دھیان سے سن رہے تھے اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی نیت سے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت سے. یہ صورتحال تھی اذ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ اچانک ہمیں احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. یہ اچانک احساس اس لیے ہوا کہ قرآن مجید کی اتنی عظمت اور محبت تھی دل میں کہ وہ جو درس قرآن کا سلسلہ جاری تھا اس میں پڑھنے والا بھی اور سننے والے بھی اتنے محو تھے کہ انہیں پتا ہی نہیں چلا کہ حجرہ مبارکہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے ہیں اور چل کر ہماری طرف تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے قریب پہنچ گئے ہیں, پتا ہی نہیں چلا, یہ اپنے کام میں لگے رہے. اذ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقام علینا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر نکل کر تشریف لے آئے اور جو مجمع قرآن کے مشغلے میں لگا ہوا تھا اس مجمع کے بالکل کنارے آ کر ہمارے سروں میں کھڑے ہو گئے, تب جا کر کے ہمیں احساس ہوا. فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکت القاری, کہتے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو ان کی موجودگی میں اپنے کام میں مشغول رہنا یہ تو بے ادبی تھی. تو قاری صاحب جو ہے جو قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن سنا رہے تھے وہ خاموش ہو گئے. جب خاموش ہو گئے تو فسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک قرآن کی تلاوت چلتی رہی اس وقت تک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں کیا, اس لیے کہ جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے. جب وہ خاموش ہو گئے قاری صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. یہ سیرت کا حصہ ہے میرے بھائیوں, یہ سیرت کا حصہ ہے, یہ سارے سیرت کے حصے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ اگر فراوانی نہ دے تو آدمی صبر کرے, فراوانی نہ دے تو صبر کرے, مال و دولت زیادہ نہ دے تو جتنا ملا ہے اس پر صبر کرے, اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ زیادہ دے تو اس پر شکر ادا کرے, اور اس مال سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے, مال سے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور فقر کی وجہ سے بے صبری اختیار کر کے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. تلاوت کلام پاک یہ سیرت کا حصہ ہے, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ سیرت کا حصہ ہے, قرآن دوسروں کو سمجھ میں آئے اس کی کوشش کرنا یہ سیرت کا حصہ ہے, اور جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملے تو سلام کرنا یہ بھی سیرت کا حصہ ہے. فسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب قاری صاحب خاموش ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں سید المرسلین ہوں, میں بڑا ہوں, چھوٹے مجھے سلام کرے, نہ. اس لیے کہ سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو پہلے سلام کرتا ہے. چھوٹا بھی اگر بڑے کو سلام کرتا ہے پہلے تو اس وقت وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے. ان اول الناس بی من بدأهم بالسلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سلام کرتے وقت پہل کرتا ہے. البادیو بالسلام بریو من الکبر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلے سلام کرتا ہے, سلام میں پہل کرتا ہے, وہ کبر سے بری ہے, اس کا دل تکبر سے پاک ہے. اور اگر اس کا دل تکبر میں ملوث ہے تو ایسا کرنے سے تکبر سے اس کو نجات مل جائے گی. اس لیے میرے بھائیو کوشش یہ کرو کہ پہلے ہم سلام کریں, ہر موقع پر یہ کوشش کرو کہ ہماری طرف سے سلام ہو, ہماری طرف سے سلام ہو, چھوٹا ہو بڑا ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو بچہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے, ہم بچے مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے جب گزر ہوتا تھا تو ہم بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو زندگی میں لاؤ. اور کیا معنی ہے اس کا؟ السلام علیکم, تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. ورحمۃ اللہ, اور تم پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترے. وبرکاتہ, اور تم پر اللہ کی طرف سے برکتوں کی نعمتیں اترے. تم کو اللہ سلامتی دے, تم کو اللہ رحمت دے, تم کو اللہ برکت دے. اب میں کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو میری طرف سے آپ کو دعا مل گئی. آپ جواب میں کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کی طرف سے مجھے دعا ملی. ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو. قرآن کہتا ہے فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها السلام علیکم. اب ہم نے ہمارے سارے اہل خانہ کو دعا دی. کس چیز کی دعا دی؟ سلامتی کی, رحمت کی اور برکت کی. انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو ملنے کے لیے گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملنے سے فارغ ہو گئے اور اب اٹھ رہے ہیں چائے شائی کے بعد تو جاتے ہوئے بھی سلام کرو, یہ بھی سیرت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہمارا حل کیا ہو گیا ہے کہ جب جاتے ہیں تو خیر خیریت معلوم کرتے ہیں, اور جب وہاں سے جاتے ہیں تو خدا حافظ, اللہ حافظ, فی امان اللہ, اللہ کے سپرد, اللہ کے حوالے. نہ جاتے ہوئے سلام کرتے ہیں نہ آتے ہوئے. آپس میں ملتے ہیں تو سلام نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے, یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, وہ اس انتظار میں تھے کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آئیں تاکہ میں دیکھوں اور دیکھ کر کے یہ فیصلہ کروں کہ یہ نبی آخر الزمان ہے یا نہیں. اس لیے کہ تورات میں ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھی. اب ان کے ذہن میں بہت ساری نشانیاں تھیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور پہلی مرتبہ چہرے انور پر نظر پڑی تو حضرت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلما رأیت وجہہ تبینت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. کہا وہ ساری علامت نبوت کی ایک طرف, میری نظر جب آپ کے چہرے انور پہ پڑی تو میرے دل نے یقین کر لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ پیغمبر کا چہرہ بھی نبوت کی دلیل ہوتا ہے. اور پھر حضرت فرماتے ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہ اس کے بعد سب سے پہلی بات جو میرے کانوں میں پڑی وہ یہ تھی کہ یا ایوہ الناس, اے لوگو, افشو السلام, سلام کو پھیلاؤ. اے لوگو, افشو السلام, سلام کو پھیلاؤ. اور سلام کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار سلام کرو, جہاں موقع ملے سلام کرو, جہاں موقع ملے سلام کرو. مسجد میں دو ساتھی ملے السلام علیکم, وعلیکم السلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے الفاظ زیادہ بولو گے اتنا اجر و ثواب زیادہ ملے گا. اس کے بعد جو ہے ایک مسجد میں آ گئے اور دوسرے بیت الخلاء میں چلے گئے, دو بار آمنے سامنے ہو گئے. جب دو بار آمنے سامنے ہو جائیں تو سلام کا موقع کب ہے؟ الگ ہونے کے بعد پھر جب ملے. تو ایسا نہ سوچے کہ ابھی دو منٹ پہلے تو ہم ملے تھے, نہیں پھر کہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب دو صحابی ملتے تھے تو سلام کرتے تھے, اور سلام کرنے کے بعد بات کرتے کرتے ٹہلتے ٹہلتے بیچ میں درخت آ جاتا تھا کبھی, یا بیچ میں کوئی چٹان آ جاتی تھی, اور راستے کے تنگ ہونے کی وجہ سے ایک ادھر ہو جاتا تھا ایک ادھر, تو اب سیپریٹ ہو گئے. تو ان کو اتنا زیادہ لگاؤ تھا سلام سے کہ چلو پھر ایک دوسرے کو دعا دینے کا موقع مل گیا کہ وہ دوبارہ جب ملتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام کرو بار بار, سلام کرو بار بار. ایک مرتبہ مدینہ منورہ ایک عالم نے ہماری دعوت کی, ہم ان کے گھر گئے اور پردے کا پورا اہتمام تھا ماشاءاللہ, اور عربوں کی دعوت جو ہے وہ اپنے انداز کی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں کمرے میں بٹھایا گیا, اور کمرے میں بٹھانے کے بعد وہ اندر چلے گئے. اندر جانے کے بعد تیاری کرنے کے لیے کہہ کر پھر وہ آئے, پھر وہ اندر گئے. اندر جا کر کے وہ اود اور لوبان لے آئے, اور وہ مہمانوں کو وہ اس کے خوشبودار دھوئے سے پہلے ضیافت کرتے ہیں. پھر وہ اندر چلے گئے, پھر اندر جانے کے بعد اندر سے قہوہ یا چائے لے آئے, پھر وہ اندر چلے گئے, پھر وہ دسترخوان لے آئے. ایسا بار بار آنا جانا ہوا, چونکہ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے, خدمت ان کو خود کرنی پڑی. تو میں حیران تھا کہ جتنی مرتبہ وہ ہم سے الگ ہو کر اندر گئے اور واپس آئے تو سب سے پہلے دروازہ کھول کر کے کھڑے رہتے تھے, چہرے کے اوپر انتہائی درجے کی مسکراہٹ, اور کہتے تھے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح سلام کرتے تھے جیسا کہ وہی ہماری پہلی ملاقات تھی. بار بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہم کہتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی رحمتیں, کتنی برکتیں, اور کتنی سلامتی اترتی. آج میرے بھائیو عالم اسلام کے حالات آپ دیکھیے کہ عالم اسلام کا ہر ہر ملک اللہ کی طرف سے رحمتوں, اللہ کی طرف سے برکتوں, اور اللہ کی طرف سے سلامتیوں کا محتاج ہے. ہر ہر ملک میں رہنے والا ایک ایک فرد, چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ رعیت کا فرد ہو, ہر ہر شخص اللہ کی رحمتوں کا محتاج, اللہ کی برکتوں کا محتاج, اللہ کی طرف سے سلامتی کا محتاج. یہ کیوں میرے بھائیو؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کو, سلامتی کو اور برکتوں کو لانے والے جو اعمال ہیں, ان اعمال کو امت نے چھوڑ دیا, اور وہ اعمال جب چھوڑ دیے تو دروازے بند ہو گئے رحمت کے, برکت کے, سلامتی کے. سلام کرو آپس میں, خوب سلام کرو. افشو السلام, یہ پہلی بات فرمائی. افشو السلام, اے لوگوں سلام کرو, سلام کو پھیلاؤ, خوب سلام کرو. اور جب بھی سلام کرو تو ذرا بلند آواز سے, بشرطے کہ مسجد وغیرہ میں مصلی عبادت کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. جب آپ گھر میں داخل ہوں گے تو بار بار کرو. بار بار کا مطلب ہے کہ جتنی مرتبہ گھر میں جاؤ کرو, اور نمبر دو بلند آواز سے کرو. بلند آواز سے کرو گے تو سلام پھیلے گی. کیسے؟ جو سٹنگ روم میں ہوگا وہ بھی سن لے گا, لیونگ روم میں ہوگا وہ بھی سن لے گا, بیڈ روم میں ہوگا وہ بھی سن لے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ گھر کے کسی بھی حصے میں کوئی ہو اور اسے پتا نہ چلے. اس سے کہ اتنی بلند آواز سے سلام کرتے تھے کہ دو فلور کا مکان تھا, گراؤنڈ اور دو فلور, تو ایٹک کے اندر بھی ان کی آواز پہنچتی تھی. یہ وہ سمجھدار تھے, اس حدیث پہ عمل کرتے تھے, اور ان کے دل میں یہ خیال رہا ہوگا کہ میں کیوں اپنی اولاد کے لیے سلامتی کی اور رحمت کی اور برکت کی دعا نہ کروں. مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جو دینی ذہن کے لوگ ہیں, مولانا حسین صاحب ہیں, یا مولانا ساجد صاحب ہیں, مولانا یعقوب صاحب ہیں, شعیب بھائی ہیں, حنیف بھائی ہیں, جو دینی ذہن کے لوگ ہیں, دینی ذہن کے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, لیکن وہ بھی دیکھیں گے کہ پرائیوں کے ساتھ ملتے ہیں تو بہت سلام کرتے ہیں, گھر میں جاتے ہیں تو سلام نہیں کرتے. گھر میں داخل ہوتے وقت بھی سلام نہیں, گھر سے نکلتے وقت بھی سلام نہیں. یعنی ہم ضرور ہو جاتا ہے, بھول جاتے ہیں ہم. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ گھر سے نکل کر واپس آنے تک درجنوں لوگوں کے لیے میں رحمت کی, سلامتی کی اور برکت کی دعا کر رہا ہوں, اور میرے بیوی بچے محروم ہیں, میری بیٹیاں محروم ہیں, میری بہویں محروم ہیں, میرے ماں باپ گھر میں محروم ہیں. اس لیے میرے بھائی آج یہ تہیا کر لو کہ انشاءاللہ یہ سیرت پاک کے جتنے حصے بیان ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے. اس سے میرے بھائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت بھی بڑھے گی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بڑھے گا, ان کی توجہ ہماری طرف بڑھے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، واتم الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، جتنا ہو سکے غریبوں کو کھلاؤ، مالداروں کو کھلاؤ، مہمانوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، بیواؤں کو کھلاؤ، واتم الطعام وسیل الارحام، اور صلہ رحمی کرو آپس میں، رشتے داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، آپس میں لڑائیاں نہ ہو، صلہ رحمی یہ بھی بہت ضروری، کھانا کھلانا بھی بہت ضروری، ہاسپیٹیبل ہونا بھی بہت ضروری، اور کھانا کھلانے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے، یہ بھی سیرت کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کچھ کھانے پینے کے لیے آتا تھا تو اصحاب صفا والوں کو بلا لیتے تھے، اور پھر ایک پیالہ صرف، مگر ایک پیالے میں بھی معجزہ ظاہر ہوتا تھا، اور ایک پیالے میں ایک شخص دودھ پی سکے اتنا دودھ ہوتا تھا، وہ سارے اصحاب صفا والے آ کر کے پی جاتے تھے، پھر وہ پیالہ بھرا کا بھرا رہتا تھا۔ دل اگر بڑا ہے میرے بھائیوں تو اللہ تعالیٰ کھانے میں بھی برکت پیدا کریں گے، کھانے میں برکت۔ وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عادت یہ نہیں تھی کہ 75% اپنے لیے رکھے اور 25% کسی کو دے دیں، یا 50% خود کھانے 50% کسی اور کو دے دیں، یا 75% خود رکھ لے اور 25% کسی اور کو دے دے، یا 25 خود رکھ لے اور 75 کسی کو دے دے، نہیں، ان کی عادت تو یہ تھی کہ ہمیں بھوکا رہنا پڑے کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو ہم بھوکے رہیں گے، مگر سامنے والے کی ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ بچوں کو بھی سلا دیتے تھے بھوکا کہ سلا دو کل دیکھ لیا جائے گا، اور کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا تھا کہ جب ہم کھانا شروع کریں مہمان کے ساتھ تو کھانا اتنا تو ہے نہیں کہ دو آدمی کھا سکے، تین آدمی کھا سکے، تو تم جو ہے کھانا رکھتے ہوئے ذرا چراغ کو آگے پیچھے کرتے ہوئے، درست کرتے ہوئے اسے بجھا دینا، اور بجھا دینا تاکہ پتہ ہی نہ چلے مہمان کو کہ میزبان کھانا کھا رہا ہے یا نہیں، اور وہ خاموخا ہی لکما اٹھاتے رہتا تھا اور سارا کھانا مہمان کو کھلا دیتا تھا۔ اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے اس قسم کے اعمال کو اس قدر پسند کیا، اس قدر پسند کیا کہ آیت اتاری کہ وہ یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ڈھیروں درہم اور دینار آئے اور انہوں نے تقسیم کرا دیا، ایک ہی دن میں تقسیم کرا دیا، اپنی خادمہ سے کہا کہ فلاں کو دے کر آؤ، 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 وہ پورا دن تقسیم ہوتی رہی، ہوتے رہے ڈھیروں دینار اور درہم۔ تو خادمہ نے بالکل اخیر میں اثر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے کہا کہ سارے درہم اور سارے دینار تو تقسیم ہو گئے، گھر میں تو آٹا بھی نہیں ہے، گھر میں کھجور بھی نہیں ہے، صرف پانی ہے، اگر ایک آدھ درہم ایک آدھ دینار تم اپنے لیے رہنے دیتی تو آج تمہیں افطار کے لیے کام آ جاتا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر تم مجھے پہلے یاد دلاتی تو ایسا کر لیتے، اب تو تقسیم ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ کھانا کھلاؤ اپنی حیثیت کے مطابق، اور وسیل الارحام صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی، چچا کے ساتھ اچھا برتاؤ، بھتیجے کے ساتھ اچھا برتاؤ، پھوپھی کے ساتھ اچھا برتاؤ، خالہ کے ساتھ پیار محبت سے رہو، ماموں کے ساتھ پیار محبت سے رہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، آپس میں رشتے داریوں میں توڑ نہیں ہونا چاہیے، رشتے داریوں میں جوڑ ہونا چاہیے، اور کسی کی غلطی ہو جائے تو معاف کرو، کسی کی غلطی ہو جائے تو معاف کرو، خود کی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ کر ان کو راضی کر لو، ان کی غلطی ہو جائے تو معافی کا انتظار مت کرو، ان کو معاف کر دو، اور غلطیوں کو بھول کر ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک رکھو جیسے پہلے تھا، اور اگر ہمارے معاف کرنے کے باوجود اور ہمارے ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کے باوجود وہ دل میں کینہ لے کر کے چلتے پھرتے رہیں تو ہمیں اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، کہ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرے اور ہم بھی بدلے میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، حقیقی صلہ رحمی یہ نہیں ہے، حقیقی صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ قطع رحمی کرے تب بھی ہم اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین اعمال بیان کیے کہ سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور صلہ رحمی کرو، کیا ملے گا؟ تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گی۔ تو سلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما کنتم تصنعون, تم لوگ کیا کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے ابھی؟ تو انہوں نے کہا کہ کنا نستمع الی کتاب اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہی تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے, آپ نے تو دیکھا تھا, لیکن اس عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کی زبان سے پہلے کہلوایا, کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ ہم کتاب کو سن رہے تھے, قاری صاحب کتاب کو پڑھ رہے تھے, ہم سن رہے تھے. اور یہ جو کتاب کو پڑھنا اور سننا تھا وہ ہمارے زمانے کے سننے اور پڑھنے کی طرح نہیں ہے. ہمارے زمانے میں جب قاری صاحب قرات کرتے ہیں تو ہم صرف الفاظ سے اور قاری صاحب کی طرز تلاوت سے محظوظ ہوتے ہیں, چونکہ ہم عربی نہیں جانتے, ہمیں معلوم نہیں کہ قاری کیا پڑھ رہا ہے. تو ہمارا یہ بھی ایک اجر و ثواب کا کام ہے, تلاوت کلام پاک بغیر سمجھے بھی اجر و ثواب کا باعث, ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں. اور کسی کو پڑھتے ہوئے سننا بغیر سمجھے یہ بھی اجر و ثواب کا باعث, لیکن سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھے یا سمجھ کر سنے. اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ عمل کرنے کی نیت سے سمجھ کر پڑھے یا سمجھ کر سنے. اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ سمجھ کر سن کر اور سمجھ کر پڑھ کر عمل کرے, یہ اعلیٰ درجے کی سیرت ہے. اب ہم میں سے جو لوگ سمجھ نہیں سکتے وہ کیا کریں, تو ان کو چاہیے کہ علماء کرام کے جو ہفتہ واری دروس ہیں ان میں شرکت کریں, علماء کرام کی ہمت افزائی کریں, دروس میں شرکت کریں. ہفتے میں ایک مرتبہ 20 منٹ, 25 منٹ, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, اور بیٹھیں, جوک در جوک آئے, جو دینی ذہن کے ہیں وہ بھی آئے, جو دین سے دور ہیں وہ بھی آئے, لوگوں کو سمجھا کر لائیں, دوسروں کو ترغیب دیں. اسی کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرو. جو بے دین ہے وہ مسجد میں آتے نہیں, جو دیندار ہیں ان میں سے بھی اکثر نماز پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں. اور درس قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو 5-7 مصلی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے. قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے علماء کرام کی محفل میں بیٹھ کر, یا معتبر علماء کرام کی لکھی ہوئی تفسیروں کو پڑھ کر. اور جہاں سمجھ میں نہ آئے وہ امام صاحب سے پوچھیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے, آپ ذرا سمجھا دو. لیکن سب سے اچھا طریقہ تو یہی ہے, آسان طریقہ سب سے اچھا, کہ ہفتہ واری درس قرآن میں ہم شرکت کریں اپنی اپنی مسجدوں میں. تو یہ لوگ جو پڑھ رہے تھے تو عربی تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے فارغ شدہ علماء تھے, فیض یافتہ تھے. اس لیے ایک قاری پڑھتا تھا اور دوسرے سنتے تھے, اور بیچ بیچ میں اگر کوئی سوال ہوتا تھا تو ایک دوسرے کو پوچھتے بھی تھے, اور وہ حل نہیں کر سکتے تھے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما تصنعون, تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کنا نستمع الی کتاب اللہ, ہم دھیان سے اللہ کی کتاب کو سن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ارشاد فرمایا, میرے بھائیو پوری کائنات اس پر لٹا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعل من امتی من امرت ان اصبر نفسی معہم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا اللہ نے حکم فرمایا. تم ضعفاء المہاجرین ہیں, تم فقراء المہاجرین ہیں, تمہارا سٹیٹس کوئی نہیں, تمہارا انفلوئنس کوئی نہیں, تمہاری وجاہت کچھ نہیں, تمہارا اثر و رسوخ قوم میں کچھ نہیں, تم چھوٹے سمجھے جاتے ہو. لیکن یہ قرآن کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے کہ تم قرآن پڑھتے ہو, قرآن کو سمجھتے ہو, اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں لاتے ہو, اس وجہ سے اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنے کا حکم فرمایا. حدیث کی شرح کرنے والے کیا لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر کیا خصوصیت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو کہا کہ ان کے ساتھ جا کر کے بیٹھیے, کیا خصوصیتیں تھیں؟ تو پہلی خصوصیت تو یہ تھی ان کی کہ یہ الفقراء فقراء تھے. لیکن فقراء ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا؟ تو پہلی خصوصیت یہ لکھی کہ المتلازمین بکتاب اللہ. سب سے پہلی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹے رہتے تھے. اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹے رہتے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے جہاں کہیں موقع ملتا تھا یہ قرآن کو پڑھتے رہتے تھے. حافظ نہیں ہے تو جہاں موقع ملا قرآن لے کر بیٹھ گئے اور پڑھتے تھے, سمجھنے کی کوشش کرتے تھے, اور سمجھ لینے کے بعد کتاب اللہ میں جو جو چیزیں ہوتی تھی اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیتے تھے تاکہ قرآن ان سے الگ ہی نہ ہو. پہلی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ المتلازمین بکتاب اللہ. اور دوسری خصوصیت ان کی جو بیان کی ہوئی کہ المخلصین, یہ مخلص ہیں, یہ جو کچھ کرتے ہیں صرف اللہ جل جلالہ آمن والوں کو راضی کرنے کے لیے. اور تیسری خصوصیت ان کی یہ بیان کی کہ المتوکلین علی اللہ, کہ یہ لوگ فقر و فاقہ کے باوجود اللہ پہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں, فقر کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, اللہ پہ بھروسہ کر کے صفہ پہ پڑے ہوئے ہیں اور رات دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور قرآن کی تفسیر کو احادیث کی شکل میں سیکھ رہے ہیں. اور ان کے کتاب اللہ کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اور ان کے اعلی درجے کے متوکل ہونے کی وجہ سے چوتھی صفت ان کی یہ ہو گئی ہے کہ المقربین عند اللہ, یہ اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں, اللہ کے خاص مقرب بندے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے یہاں سیرت طیبہ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن اور حدیث سے جو لوگ جڑے رہتے ہیں ان کا مقام ہے. مقام اتنا اونچا ان کا کہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. یہ انہی فقراء, انہی غربا کے لیے, انہی فقراء اور انہی غربا کے لیے غیر مسلموں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو دور کر دیجیے, اطردھم, ان کو دور کر دیجیے. آپ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بات سنیں, ہم ان فقیروں کے ساتھ, ان قبلاشوں کے ساتھ, ان ذلیلوں کے ساتھ, ان رذیلوں کے ساتھ, ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ان کو دور کیجیے. اللہ جل جلالہ عام من والہ نے کہا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, کہ نہیں ان کو الگ نہ کیجیے, ان کے ساتھ تو بیٹھیے, ان کے ساتھ وہ آئے نہ آئے, وہ دور رہے کوئی حرج نہیں, ان کو اپنے سے دور نہ کیجیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آپ اپنی نگاہیں ان سے مت ہٹائیے, مت ہٹائیے. یہ ہے سیرت طیبہ کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے, اور سیرت طیبہ کے قرآن اور حدیث علم دین اس سے جو جڑ جاتا ہے اس کا مقام اللہ کے یہاں اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ جا کر ان کے پاس بیٹھیے. اب بیٹھ گئے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسطنا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِيهِمْ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے, ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے, اور ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ ہر شخص کو یہ احساس ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. پھر حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تو جو یہاں بیٹھتا اس کو ایسا محسوس ہوتا کہ میں قریب ہوں, یہاں جو بیٹھتا اسے محسوس ہوتا میں قریب ہوں, سامنے ہوتا اسے محسوس ہوتا کہ میں دور ہوں. تو ان کا جو حلقہ تھا اس کے بیچ میں بیٹھ گئی. اب کچھ لوگ دائیں جانب ہے, کچھ لوگ بائیں جانب ہے, کچھ لوگ سامنے ہیں, کچھ لوگ پیچھے ہیں, مگر سب کو سکون ہوا کہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں. ہر شخص کو یہ احساس دلایا, اور اس وجہ سے بھی ان کے بیچوں بیچ بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ تواضع ہے, ہمبلنس اور ہیومیلٹی, کہ میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں. آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مگر وہ اپنے کو چھوٹا سمجھے. جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی چھوٹا اور مخلوق کی نظر میں بھی چھوٹا ہے. جو متکبر ہوتا ہے, جو ہوٹی ہوتا ہے, پراؤڈ اور ایروگنٹ ہوتا ہے, تو لوگ اس کے ڈر سے اس کے سامنے نہیں بولتے, لیکن ہر شخص کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ متکبر آدمی ہے, یہ برا آدمی ہے. تو جو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کی نظر میں چھوٹا, اور جو چھوٹا سمجھتا ہے اپنے آپ کو وہ اللہ کی نظر میں بھی بڑا ہوتا ہے اور مخلوق کی نظر میں بھی بڑا. جو ٹہنی پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے, جھکی ہوئی, جو ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے تو سمجھو کہ پھلدار ہے, اور جو ٹہنی جھکی ہوئی نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ کہ پھلدار نہیں ہے. جھکی ہوئی ٹہنی پھلدار, اور جس میں کچھ نہیں ہوتا وہ جھکی ہوئی نہیں ہوتی. اور یہ جو گلاس ہے, یہ گلاس یا یہ جگ ہے یا ٹی پوٹ ہے, یہ اگر جھکنے کے لیے تیار نہ ہو تو اپنا فیض کسی کو پہنچا نہیں سکتا. ٹی پوٹ اگر یہ کہے کہ نہ میں نہیں جھکوں گا, میں نہیں جھکوں گا, چاہے جس کو پینا ہو پیو, تو کوئی فائدہ نہیں. اگر گلاس یہ کہے کہ میں نہیں جھکوں گا, اس سے کسی کو فیض نہیں پہنچتا. عالم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اور دیندار دینداری میں کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جائے, کوئی مبلغ اور داعی اپنے دعوت اور تبلیغ کے کام میں کتنا ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے, اگر وہ جھکنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچے گا. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں, جو اونچے ہوتے ہیں, بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ چھوٹے بن کر رہتے ہیں. جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں, سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. یہ سراہی, یہ جگ, یہ مٹکا, یہ پیمانوں کو اور گلاسوں کو اسی وقت بھر سکے گا جب وہ جھکے گا. مٹکا اگر کہ میں جھکوں گا نہیں تو وہ پیمانوں کو, وہ گلاسوں کو سیراب نہیں کر سکتا, گلاسوں کو بھر نہیں سکتا, اور جب بھرے گا نہیں تو دوسروں کو سیراب نہیں کر سکے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں اس لیے بیٹھ گئے نمبر ایک کہ تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آپ کا قرب ملے, اور نمبر دو آپ میں توازو تھی, آپ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں کے برابر کر کے رہتے تھے. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیا آدمی آتا تھا تو صحابہ کے ساتھ ایسے گل مل کر آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ ایوکم محمد, بھائی محمد کون ہے تم میں سے, اسے پوچھنے, اتنے گل مل کر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ یہ لوگ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں مشغول, اللہ جل جلالہ عام نوادہ کو ان سے محبت ہے, اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں, یہ مخلص لوگ ہیں, ان کو اللہ پر توکل ہے, اور یہ اللہ کے یہاں مقبول ہو چکے ہیں اور مقرب ہو چکے ہیں, تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے استفادہ کروں, اس لیے وہ قریب آ کر کے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تھوڑی دیر کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا, ایسے اشارہ کیا, تو اشارہ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سمجھ گئے, تو فتح لکو, سمجھ گئے کہ آپ اس وقت درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ سامنے آ جاؤ, تو فتح لکو, انہوں نے حلقہ بنایا, حلقہ بنایا, اور حلقہ بنا کر کے بیٹھ گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے اس لیے کیا کہ پہلے تو سب کو اپنا قرب دیا, کہ سب کو ایسا محسوس ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہیں, پیچھے والوں کو بھی, آگے والوں کو بھی. پھر یہ احساس ہوا کہ سب کو میرا قرب تو مل رہا ہے مگر سب کو میری توجہ نہیں مل رہی ہے, تو پیچھے والوں کو احساس ہوگا, اور اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو ان سے مت ہٹائیے, ولا تاز و عینا کانہم, تو اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ اشارہ کیا, اور اشارہ کر کے یوں کیا. تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پیچھے والے آگے آ گئے اور یوں بیٹھ گئے. جب یہ بیٹھ گئے, جب یہ آگے بیٹھ گئے تو کہتے ہیں فتح لکو, وہ دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھ گئے حلقہ بنا کر, اور ان کے چہرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمکنے لگے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو کہا کہ اب شروع یا معشر سعالیق المہاجرین, خوشخبری حاصل کرو. اللہ اکبر, خوشخبری حاصل کرو, ان کو خوشخبری دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم خوشخبری حاصل کرو, اے فقراء مہاجرین کی جماعت تم خوشخبری حاصل کرو مجھ سے, تم خوشخبری حاصل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب خوشخبری سنا رہے ہیں ان کو کہ تم تمہاری اس قسم پرسی کی حالت کو دیکھ کر افسوس مت کرو, اسے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کہ یہاں تمہیں بہت کچھ ملنے والا ہے, تو تم خوشخبری حاصل کرو. کیا ہے خوشخبری؟ تدخلون الجنت, تدخلون الجنت قبل الاغنیاء بنصف یوم وذالک خمس مئت سنۃ. خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ تم لوگوں کو جنت میں مالداروں سے 500 سال پہلے داخلہ نصیب کریں گے. جنت میں تم لوگوں کو 500 سال پہلے داخلہ نصیب کریں گے. اور یہاں مالداروں سے کون سے مالدار مراد ہے آپ جانتے ہو؟ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ فقراء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ جو بدماش مالدار تھے, اللہ کی نافرمانی کرنے والے مالدار تھے, وہ جو عیاش مالدار تھے, ان سے 500 سال پہلے تم جنت میں جاؤ گے نا. وہ مالدار جو اللہ تعالی شانہ کی پوری پوری فرما برداری کرنے والے تھے. اللہ کی پوری پوری فرما برداری کرنے والی دو جماعتیں ہیں, ایک جماعت فقراء کی کہ فقیر ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑتے, اور دوسری جماعت مالداروں کی کہ مالدار ہونے کے باوجود بھی اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑتے. ایک آدمی فقیر ہے اور اسے اپرچونٹی ملتی ہے, موقع ملتا ہے ناجائز طریقے سے مال بٹورنے کی, نہ ان کے تک بھوکے رہیں گے لیکن ایسا نہیں کریں گے, صبر کرتے ہیں. تو فقراء جو ہے فقراء, ان کو اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے بہت صبر کرنا پڑتا ہے, اور اس صبر کے نتیجے میں وہ اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں. اور جو مالدار ہوتے ہیں ان کے سامنے پیسوں کی وجہ سے غلط غلط کام کرنے کی بہت اپرچونٹیز ہوتی ہیں, تو ان کو جو ہے شکر کرنا پڑتا ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے, میں اس پر شکر کرتا ہوں, اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں. یہ دو جماعتیں اللہ کے ولیوں کی ہے, وہ فقراء جو صبر کرتے ہیں اور وہ مالدار جو شکر کرتے ہیں. اور یہ دونوں جماعتیں چونکہ اللہ کے ولیوں کی ہے اس لیے بغیر جہنم میں جائے سیدھی جنت میں جائے گی. لیکن ان میں فرق یہ ہوگا کہ پہلے فقراء جائیں گے اور 500 سال کے بعد مالدار جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اللہ تعالی شانہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو اسے بھی اللہ کی طرف سے سمجھیں اور خوش رہے, اور اگر اللہ تعالی شانہ نے کسی کو مال نہیں دیا ہے وہ بھی اللہ سے راضی رہے. یہ بھی سیرت کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے, اور حضرت جبریل نے یہ کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم حکم کرو, تم چاہو تو یہ پورا احد پہاڑ سونا بن جائے, اور پھر یہ احد پہاڑ جو ہے وہ تمہارے ساتھ گھومتا پھرتا رہے, یعنی جتنے حصے کی ضرورت ہو آپ کے ساتھ چلتا پھرتا رہے, اور اس میں سے تم خرچ کرو جہاں مرضی میں آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے, مجھے چوئس دی ہے. کہا میں آپ کو اختیار دیا ہے, تو کہ تم اللہ کو جا کر کے کہو کہ میری چاہت یہ ہے کہ ایک دن آپ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں اور دوسرے دن آپ مجھے بھوکا رکھیں, تاکہ جس دن آپ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں میں آپ کا شکر ادا کروں, اور جس دن آپ مجھے بھوکا رکھیں اس دن میں صبر کروں. اس لیے کہ صبر شکر یہی دو پہیے ہیں جن پر بیٹھ کر کے آدمی جنت میں چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالی شانہ نے اگر کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ فقراء کو حقیر نہ سمجھے, وہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے, بڑائی میں مبتلا نہ ہو جائے, فقیروں کو حقیر نہ سمجھے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ سوچے کہ یہ میرا فقیر بھائی جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے مجھ سے کم درجے کا ہے لیکن آخرت میں مجھ سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. اور جو غریب لوگ ہیں وہ مالداروں کو دیکھ کر کے حقارت کی نظر سے نہ دیکھے کہ میں تو 500 سال پہلے جنت میں جاؤں گا یہ مجھ سے چھوٹا ہے، بلکہ ان کی طرف دیکھ کر کے یہ سوچیں کہ میرے مالدار بھائی جتنی نیکیاں کما سکتے ہیں اتنا میں نہیں کما سکتا، میں تہجد پڑھوں گا یہ بھی پڑھیں گے، میں اشراق پڑھوں گا یہ بھی پڑھیں گے، میں ایام عید کے روزے رکھوں گا یہ بھی رکھیں گے، میں نفل روزے رکھوں گا یہ بھی رکھیں گے، لیکن یہ غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں میں نہیں کھلا سکتا، یہ حج کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا، یہ عمرے کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا، یہ مسجدوں کی تعمیر کروا سکتے ہیں میں نہیں کروا سکتا۔ ہر طبقہ دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، اور صرف طبقے نہیں ہر فرد دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ جب بھی میرے بھائیوں کسی پہ نظر پڑے تو ہمیشہ دل کو یہ سمجھاؤ کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اگر آپ عالم ہیں اور آپ کی نظر کسی غیر عالم پر پڑے تو دل میں یہ خیال مت آنے دو کہ میں بڑا ہوں اس لیے کہ میں عالم ہوں، نہیں، ایسا سوچو کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن یہ میرا بھائی جو ہے میرے سامنے یہ عالم تو نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا عمل ہو کہ یہ قیامت کے دن مجھ سے آگے چلا جائے، اور غیر عالم کی نظر جب عالم پر پڑے تو ہو سکتا ہے کہ وہ عالم سے زیادہ عمل کرنے والا ہو، تو وہ یہ سوچے کہ یہ مجھ سے افضل ہے اس لیے کہ اس کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ اگر بے دین آدمی کو دیکھو میرے بھائیو، بے دین آدمی کو، تو بھی ایسا سمجھو کہ میرے اندر دینداری مجھے زیادہ نظر آتی ہے، اس کے اندر دینداری کم نظر آتی ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ میرے سارے اعمال کا اللہ جب حساب لیں گے تو میرے سارے اعمال میں ریا کا کھوٹ نکلے گا، اور اس نے زندگی میں ایک عمل کیا ہوگا لیکن اس میں اخلاص ہوگا تو یہ مجھ سے آگے ہو جائے گا جنت میں۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں میرے سارے اعمال اخلاص والے ہیں اور اس سے میرے اعمال زیادہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 7 سال کے بعد میں پٹڑی سے ہٹ جاؤں اور میں گمراہی کی طرف چلا جاؤں، اور یہ میرا بھائی جو ہے اللہ کا بندہ جو اس وقت مجھے گنہگار نظر آ رہا ہے یہ سیدھی راہ پر آ جائے اور اللہ کا ولی بن جائے۔ ہمیشہ اپنے دل کو بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کر سمجھاؤ کہ مولانا مجھ سے افضل ہے، فرقان بھائی مجھ سے افضل ہے، مولانا مجھ سے افضل ہیں، عباس بھائی مجھ سے افضل ہیں، مولانا یعقوب صاحب مجھ سے افضل ہیں، میرے شاگرد ہیں مگر مجھ سے افضل ہیں، میرے مرید ہیں مگر مجھ سے افضل ہیں، میرا چھوٹا بھائی ہے مگر مجھ سے افضل ہے، میرا مسلی ہے مگر مجھ سے افضل ہیں، میرے والد ہیں، میرے جتنے دیندار نہیں ہیں لیکن مجھ سے افضل ہیں۔ ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھو میرے بھائی، جب ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو اللہ جل جلالہ آمن والہ آپ کو بہت رفعت عطا فرمائیں گے، بہت زیادہ عظمت عطا فرمائیں گے، بہت ترقی عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ وہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے کو چھوٹا بنا کے رکھتا ہے تو اللہ اسے بڑا بناتا ہے، وہ من تکبر، اور جو بڑا بنتا ہے وضعہ اللہ، تو اللہ تعالی شانہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عام نوالہ اس حدیث کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے ضمن میں شروع سے اخیر تک سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے نقطے بیان کرنے کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی، ان سب کو حرز جان بنا کر سینے سے لگا کر زندگیوں میں لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو اصل چیز یہی ہے کہ ہم علم حاصل کریں، علم حاصل کر کے عمل کریں، اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچائے۔ آج ایک طالب علم جو ہے یہاں قرآن مجید حفظاً ختم کر رہا ہے، تو اس حدیث کے اندر قرآن کا بھی ذکر تھا اور قرآن کے جو حقوق ہیں وہ بھی بیان ہوئے کہ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالی شانہ اس بچے کے سینے میں قرآن کے ایک ایک حرف کو موت تک محفوظ رکھے، اور اس نوجوان کو اللہ تعالی شانہ عالم باعمل بنائے، اور پوری امت کے لیے اللہ تعالی شانہ اسے روشنی کا مینار بنائے، اور امت کی قیادت کے لیے اسے قبول فرمائے، اس کے ماں باپ کو، اس کے خاندان کو، اس کے استاد کو، اس کے پیچھے جن جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں سب کے لیے اللہ اس کو صدقہ جاریہ اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آج کی اس ختم قرآن کو اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے کو مغفرت کا ذریعہ بنائے، اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنائے. میری آپ سب حضرات سے پھر ایک مرتبہ اپیل ہے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں پوری دنیا کے, اس کے اسباب جو کچھ بھی ہوں, بہت اسباب بیان کیے جاتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ صحیح نہیں ہے, پرائم منسٹر صحیح نہیں ہے, اپوزیشن کی غلطی ہے, جو بھی اسباب پاکستان کے سلسلے میں آپ حضرات واقف ہیں, یمن میں مسائل ہیں, سعودی عرب میں مسائل ہیں, سیریا میں مسائل ہیں, عراق میں مسائل ہیں, مسلم ملکوں میں بھی مسائل ہیں اور غیر مسلم ملکوں میں بھی مسائل ہیں. ان مسائل کے یہ جو اسباب مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ظاہری اسباب ہوتے ہیں, ظاہری اسباب. اصل سبب اس کے پیچھے یہ ہے, اصل سبب اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس طرح زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے اس طرح زندگی گزارنے سے رک گئے. آج بھی میرے بھائیو, آج بھی اگر ہم یہ طے کر لیں کہ قرآن سیکھنا ہے, احادیث شریفہ سیکھنی ہے, شریعت کو سیکھنا ہے, علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے ان سے حاصل کر کے عمل کرنا ہے, سیکھ کر دوسروں تک جہاں تک ہم سے ہو سکے اس پیغام کو پہنچانا ہے اور پورے دین پر لانا ہے, دین کے بعض حصے پر نہیں, کہ نماز تو آ گئی مگر زکات نہیں, زکات آ گئی مگر حج نہیں, حج ہو گیا ہے مگر روزے نہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, روزے بھی ہو رہے ہیں, حج بھی ہو گیا ہے اور نمازیں بھی ہو رہی ہیں, زکات بھی ادا ہو رہی ہے, مگر دل سے کینہ نہیں جا رہا ہے, دل سے حسد نہیں جا رہا ہے, دل سے بغض نہیں جا رہا ہے, یہ میل نہیں نکل رہا ہے, غیبتیں نہیں جا رہی ہیں, بد نظری کا مرض نہیں جا رہا ہے, یہ پورا دین زندگی میں آ جائے. جو چیزیں کرنی ہیں ان کو ہم کریں, جن چیزوں سے بچنا ہے ان سے بچیں. یہ میرے بھائیو جب تک نہیں ہوگا تو عالم اسلام کے اور اس پورے عالم کے مسائل کے حل کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں. ایک مسلمان کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ پرابلم ایک ہی ہے اور اس کا سولوشن بھی ایک ہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ گئے, اور سولوشن بھی یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑ جائیں. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, علامہ اقبال نے کہا تھا, آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. سب کچھ بدل سکتا ہے. اللہ اس وقت جیسا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آج بھی ویسا ہی ہے. جو قدرت اسے اس وقت حاصل تھی آج بھی وہی قدرت حاصل ہے. فرق یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی منشا کے مطابق چلتے تھے, اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے تھے تو اللہ ان کے ساتھ تھا, اور ہم اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے ہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. اللہ کی مرضی کے مطابق چل کر ہم اللہ کو راضی کریں, فضائے بدر پیدا کر, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار اب بھی اتر سکتے ہیں. اور علامہ اقبال کا مشہور شعر بچہ بچہ جانتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محمد سے بے وفائی کی تو ہم تیرے نہیں. اصل میں اس وقت مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی ہے. حقیقت یہ ہے, ہم نام بھی لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں, سیرت پاک پر بیان بھی کرتے ہیں, سیرت پاک پر بیان سنتے بھی ہیں, لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ میرا آقا مجھ سے چاہتا گیا ہے, میرا آقا مجھ سے چاہتا گیا ہے. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی طرف چل کر آ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب بیٹھ جاؤ. اب دیوار کے باہر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے کان میں آواز تو آئی کہ تم بیٹھ جاؤ, لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ جو لوگ مسجد کے اندر ہیں ان کو بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے یا جو باہر ہے ان کو بھی بیٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فقیہ الامت تھے, تو انہوں نے ضرور سمجھ لیا ہوگا جیسے میرے اور آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ باہر والوں کو یہ حکم نہیں تھا, یہ حکم اندر والوں کو تھا. لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے, فوراً بیٹھ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھدار تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ اگر میں بیٹھتا نہیں اور تحقیق کرتا ہوں کہ یہ حکم میرے لیے ہے یا نہیں، اور مجھے پتا چلا کہ ہاں تمہارے لیے بھی حکم تھا، تو میں تو نافرمانی کر چکا، اب پوچھنے کا کیا فائدہ؟ پہلے بیٹھ جاتا ہوں، پھر تحقیق کروں گا اور پتا چلے گا کہ حکم تیرے لیے بھی تھا تو الحمدللہ حکم پورا ہو گیا، اور اگر پتا چلا کہ حکم تیرے لیے نہیں تھا تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوا. ایسی وفاداری ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایسی وفاداری، تو میرے بھائیوں آج بھی اللہ حالات کو بدل سکتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ریسورسز کے محتاج نہیں ہے، ریسورسز کے محتاج نہیں. 1000 کے مقابلے میں 313، 1000 کے مقابلے میں 313. قرآن کہتا ہے کہ کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت بین اللہ. اللہ ایٹومک پاور کا بھی محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالی شانہ کسی بھی سبب کا محتاج نہیں ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ تو قادر مطلق ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا، اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا اور اسباب کو فعل کرنے والا وہ اللہ جل جلالہ عام منوالو ہے. سبب صرف ایک ہے میرے بھائیوں، اور آپ حضرات میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ نیلسن کی اس مسجد کے اس سالانہ سیرت النبی جلسے کے اندر ہم یہ 150-200 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یا 300-400 بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی تعداد ہے، مستورات بھی بیٹھی ہوئے ہیں، ہمارے بدلنے سے کائنات کا نظام کیا بدلے گا؟ نہیں میرے بھائی، اگر کائنات کا نظام نہ بدلے تو آپ کی زندگی کا نظام بدل جائے گا، آپ کے خاندان کی زندگی کا نظام بدل جائے گا. اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ آئے گی. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرتا ہے، انفرادی طور پر کرے گا تو اسے انفرادی سیکیورٹی اور انفرادی کامیابی ملے گی، اور امت اجتماعی حیثیت سے کرے گی تو ان کو اجتماعی سیکیورٹی، اجتماعی کامیابی ملے گی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے. یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں علامہ اقبال نے یہ شعر کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے گیا. یعنی کتنی حکارت کے ساتھ بولے ہیں علامہ اقبال کی، یہ جہاں چیز ہے گیا. تو پاکستان کی فکر کر رہا ہے، بنگلہ دیش کی فکر کر رہا ہے، افغانستان کی فکر کر رہا ہے، انگلینڈ کی فکر کر، یہ جہاں چیز ہے گیا. لوہ قلم تیرے ہیں. لوہ قلم کا مطلب یہ کہ لوہ سلیٹ اور اس کے اوپر تقدیر جو قلم لکھتا ہے، تو کہتے ہیں وہ لوہ قلم تیرے ہوں گے. تو نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی اور ان کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو آراستہ کیا تو یہ جہان نہیں، تقدیر تیرے ہاتھ میں دے دوں گا، تقدیر تیرے ہاتھ میں دے دوں گا. اور پھر حالت تیری یہ ہو جائے گی کہ والا انسانی لو تین نہ ہو، والا انستاد ابھی لو ایدھن نہ ہو، تو ہاتھ اٹھا کر مجھ سے کہے گا کہ اے اللہ مجھے فلاں چیز دے دے تو میں دے دوں گا، اور تو مجھ سے کہے گا کہ اے اللہ مجھے فلاں چیز سے بچا لے تو میں تجھے بچا دوں گا. بس یہ پیغام اگر میرے بھائیوں، یہ پیغام اگر لے کر ہم آج یہاں سے اٹھیں تو میرا یہاں آنا بھی کامیاب، آپ سب کا آنا بھی کامیاب. ہمارے مفتی حسین صاحب مد ذلہم العالی اور ان کے رفقا کی یہ جو کاوشیں ہوئی اس کانفرنس کو کامیاب کرنے کی، یہ بھی کامیاب. اس لیے میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہاں سے عزم لے کر جائیں کہ آج سے دین کو سیکھنا ہے، سیرت پاک کو سیکھنا ہے، سیرت پاک کو پڑھنا ہے، دروس قرآن کے حلقوں میں بیٹھنا ہے، دروس حدیث کے حلقوں میں بیٹھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے، سیکھ کر اپنی زندگی میں لانا ہے، اپنی اولاد کی زندگی میں لانا ہے، اپنی بستی والوں کی زندگی میں لانا ہے، اور دور دور تک جہاں تک ہم جا سکے وہاں تک جا کر ایک ایک فرد کی زندگی میں اس دین کو لانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ آج کے اس سیرت کے جلسے کو قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ آج کے ختم قرآن کو قبول فرماوے. میرے آنے کو قبول فرماوے. آپ سب کے آنے کو قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمائے. اللہ تعالیٰ عشق الٰہی سے منور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو بار بار دین کی نسبت پر جمع فرماتے رہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن جگہ عطا فرمائے. اور جنت الفردوس میں بھی اللہ ہم سب کو انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرمائے. مجھے بھی آج بہت مسرت ہوئی ہے. میں آتے آتے اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ 57 سال کی میری عمر ہو گئی اور پہلی مرتبہ ہم نیلسن جا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک نئی جگہ کے اوپر ہمارا قدم پڑ گیا. انشاءاللہ امید یہ ہے
کہ یہ مسجد بھی قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دے گی. تو مسجد بڑی ہے مسجد چھوٹی ہے یہ اصل بات نہیں ہے, اصل محبتیں ہیں, اصل اخلاص ہے, اصل پیار ہے, اصل عنوان ہے سیرت کا, عنوان ہے قرآن کا. تو اللہ کرے کہ آج کا یہ جلسہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہم سب کے لیے گواہی بنے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے, ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم يقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة والساعة لا ريب فيه قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم من أحييته منا فعليه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك إيمانا لا ينتج، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، ووحد صفوفهم. اللهم انقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انكر لهم ولا تنكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم، ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك، واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وهمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. اللهم أعنا على تلاوة كتابك. اللهم أعنا على تلاوة كتابك. اللهم أعنا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك، وكثرة الذكر لك والشكر لك، وكثرة الذكر لك والشكر لك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم افتح لنا اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك، اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك، اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم انا نسالك حسن الختام والعفو عما سلف وكان، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، صبر و عنایت کا معاملہ فرما، امن و امان کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم ناکارا اور دوسیاہ ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے ارحم الراحمین ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتے داروں کو، ہمارے محبین کو، محسنین کو، پوری امت کو معاف فرما. الہ العالمین پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما دے. الہ العالمین پوری امت کو معاف فرما دے. ہم سب کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، رات کی اندھیریوں میں چھپ چھپ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، دن کے اجالوں میں الگ اعلان کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین غلطی سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے ارحم الراحمین معاف فرما دے. الہ العالمین اس مجمع پر رحمتوں کو برسا دے، برکتوں کو برسا دے. الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے. اے ارحم الراحمین ہم خطا ہی خطا ہیں، مگر الہ العالمین تو عطا ہی عطا ہے. الہ العالمین الہ العالمین ہماری خطاؤں کو مت دے، الہ العالمین اپنے رحمت کے سمندر کو دے. الہ العالمین ہمارے ساتھ ہماری حیثیت کے مطابق معاملہ دھرم فرما. الہ العالمین تو اپنی شان کے مطابق معاملہ فرما. تو رحیم ہے، رحمان ہے، تو غفور ہے، غفار ہے، تو ودود ہے، رؤوف ہے. الہ العالمین معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. الہ العالمین بہت امیدیں لے کر تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے؟ یہ گھر کس لیے ہے؟ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. تالا رکھ لے، اس نسبت کی لاج رکھ لے، اس نسبت کی لاج رکھ لے، اس نسبت کی لاج رکھ لے. ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. گناہوں سے بچا لے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، نیکیوں کی رغبت ہمیں نصیب فرما دے، تزکیہ کی فکر نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے. الہ العالمین ہمارے دلوں کو تیرے ذکر سے منور فرما دے، ہمارے دماغوں کو تیری یاد سے معطر فرما دے. الہ العالمین ہماری زبانوں کو تیری یاد سے تر و تازہ فرما دے. الہ العالمین ایک ایک قدم کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اٹھانے والا بنا دے. الہ العالمین الہ العالمین کی سیرت طیبہ سے ہماری زندگیوں کو آراستہ فرما دے. الہ العالمین جس دین کو لے کر وہ آئے ہیں، الہ العالمین اس دین کو سیکھنے والا بنا دے، اس دین پر عمل کرنے والا بنا دے، دوسروں کو سکھانے والا بنا دے، دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے، دوسروں کو اس دین پر لانے والا بنا دے. اے رب الرحیم پورے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے، رحمتوں کو عام فرما دے، برکتوں کو عام فرما دے، سلامتی کو عام فرما دے، امن کو عام فرما. ممالک اسلامیہ کے حال پر رحم فرما، ممالک اسلامیہ کے حال پر رحم فرما، ممالک اسلامیہ کے حال پر رحم فرما، وہاں امن کو عام فرما. فرما دے, وہاں رحمتوں کو خوب برسا دے, وہاں کی غربت کو ختم فرما, الہ العالمین آپسی انتشارات کو ختم فرما, الہ العالمین سب کو تیرا خوف عطا فرما, الہ العالمین سب کو دین کی محبت عطا فرما, سب کو ایک دوسرے کی ہمدردی خیر خائی نصیب فرما, الہ العالمین سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے, سچا پکا مومن بنا دے, ایمان والا اسلام والا بنا دے, الہ العالمین سب کو اخلاق نبوی نصیب فرما, الہ العالمین سب کو اخلاق نبوی نصیب فرما, سب کو اخلاق نبوی نصیب فرما, تمام ممالک اسلامیہ کو اچھے حکمران نصیب فرما, الہ العالمین قوم کی ہمدردی رکھنے والا, دین کی ہمدردی رکھنے والا, الہ العالمین انسانوں کی ہمدردی رکھنے والا, الہ العالمین تیری خشیت اور تیرا خوف رکھنے والا, الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا حکمران نصیب فرما, الہ العالمین الہ العالمین عوام کو دین پر چلنے والا بنا دے, عوام کو تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے, عوام کو تجھ سے مانگنے والا بنا دے, یا رحم الراحمین برکتوں کا نزول فرما, الہ العالمین ہمارے اس ملک میں بھی استحکام نصیب فرما, نفرت کی فضاؤں سے اس ملک کی حفاظت فرما, الہ العالمین دہشت گردی سے اس ملک کی حفاظت فرما, الہ العالمین ظلم سے اس ملک کی حفاظت فرما, الہ العالمین تنگی معیشت سے اس ملک کی حفاظت فرما, بد امنی سے اس ملک کی حفاظت فرما, اس ملک کو برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرما, الہ العالمین آنے والے انتخابات میں خیر کے فیصلے فرما, خیر کے فیصلے فرما, خیر کے فیصلے فرما, الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ایوان میں ایسے لوگوں کو بٹھا جو مخلوق کی ہمدردی رکھنے والے ہیں, انسانوں کی ہمدردی رکھنے والے ہیں, الہ العالمین مسلمانوں کی ہمدردی رکھنے والے ہیں, جو انصاف کو چاہنے والے ہیں, عدل کو چاہنے والے ہیں, مساوات کو چاہنے والے ہیں, الہ العالمین شر پسندوں سے پوری دنیا کی حفاظت فرما, دہشت گردوں سے پوری دنیا کی حفاظت فرما, ظالموں سے پوری دنیا کی حفاظت فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین, جس نوجوان نے آج قرآن مجید کی تکمیل کی ہے, اے ارحم الراحمین اسے بے انتہا قبول فرما, اسے بے انتہا قبول فرما, بے انتہا قبول فرما, مرتے دم تک قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرنے والا بنا, دوسروں کو پڑھانے والا بنا, الہ العالمین عالم با عمل بنا, الہ العالمین پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا, الہ العالمین اسے ماں باپ کے لیے, اساتذہ کے لیے, منتظمین کے لیے, ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ اور نجات کا ذریعہ بنا, ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا, اے ارحم الراحمین اس مدرسے میں جتنے طلبا پڑھ رہے ہیں, جو پڑھ چکے ہیں, جو پڑھیں گے, سب کو برکتوں سے مالا مال فرما, الہ العالمین اس مسجد کو, اس مدرسے کو, یہاں کے امام صاحب کو, یہاں کے علماء کو, اساتذہ کو, استادیوں کو, یہاں کے منتظمین کو, الہ العالمین یہاں کے مسلمانوں کو خیر و برکت سے مالا مال فرما, الہ العالمین علماء استادیوں کے علوم میں, فیوز میں, خلوص میں مزید برکت پیدا فرما, الہ العالمین اس ادارے کو پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا, اس کی تمام ضروریات کا غیر سے انتظام فرما, ظاہری باطنی مادی روحانی تمام ضروریات کی کفالت فرما, الہ العالمین اس مسجد کو شر اور فتنے سے محفوظ فرما, افتراق اور انتشار سے محفوظ فرما, اس کو مودت محبت کا مرکز بنا دے, الہ العالمین دوستوں کی محبتوں میں مودتوں میں اور اضافہ فرما, الہ العالمین اس کے جتنے منصوبے ہیں سب میں غیب سے انتظام فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اس مسجد کو آباد فرما, الہ العالمین بستی میں رہنے والے ہر مسلمان کو نمازی بنا دے, الہ العالمین ہر ماں بہن کو مسلح پہ کھڑی رہنے والی بنا دے, الہ العالمین ہر فرد کو تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے, تجھ سے مانگنے والا بنا دے, الہ العالمین تیرا ولی بنا دے, ہر فرد کو تیرا ولی بنا دے, الہ العالمین اس بستی میں رہنے والے, اس مسجد میں اس وقت جو حاضر ہیں, جو پروگرام میں شریک ہیں, پوری امت کے ہر فرد کو تیرا ولی بنا دے, ولایت کے مقامات اولیاء سے ان کو سربراہ فرما, یہ ارحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, ظاہری باطنی جسمانی روحانی مادی ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما, جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما, جن رشتوں میں ناچاکیاں ہیں انہیں محبت سے مبدل فرما, العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما, جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, العالمین جو ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو اولاد ماں باپ سے دور ہیں انہیں ماں باپ کے گلے سے لگا دے, یہ رحمرائمی جن خاندانیوں میں ناچاکیاں ہیں محبت سے مبدل فرما, ہر ایک کی اولاد کو اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا, العالمین کسی باپ کو کسی ماں کو اپنی اولاد کا برا دن نہ دنیا میں دکھا نہ آخرت میں دکھا, العالمین ان کو دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, آخرت میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, العالمین شاگردوں کو اور ساتھ بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, مریضوں کو اپنے مشاہد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, العالمین اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, چھوٹوں کو بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, یہ رحم الرحیمین ہم سب کو قیامت کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا, العالمین ان پر کروڑوں درود نازل فرما, ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما, ان پر کروڑوں سلام نازل فرما, العالمین ان کی روح کو ہم سب سے خوش فرما دے, العالمین ہمیں ان کی تعلیمات پر چلنے والا بنا دے, العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہمیں ان کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما, ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما, الہ العالمین جنت میں ان کی رفاقت عطا فرما, الہ العالمین جنت میں ان کی رفاقت عطا فرما, الہ العالمین ہمارے دنوں کو ان کی محبت کی آماجگاہ بنا دے, اے رحم الرحیمین اے رحم الرحیمین جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما, جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما, جو بے گھر ہیں الہ العالمین انہیں وسعت والے مکانات عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں وسعت والی برکت والی روزی عطا فرما, پوری دنیا میں جو تنگیوں میں مبتلا ہیں ان کی تنگیاں دور فرما, جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو ظلم کے شکار ہیں الہ العالمین ان کی دستگیری فرما, حرمین شریفین کی, مسجد اقصا کی, مساجد کی, مقامات مقدسہ کی, مقابر مسلمین کی, جماعتوں کی, جمعیتوں کی الہ العالمین حفاظت فرما, حفاظت فرما, حفاظت فرما, حق کی حفاظت فرما, اہل حق کی حفاظت فرما, اہل حق کے کاموں کی حفاظت فرما, ہمیں ان سے وابستگی عطا فرما, الہ العالمین ہمارے کانوں کی حفاظت فرما, زبانوں کی حفاظت فرما, آنکھوں کی حفاظت فرما, ہماری سوچ کی حفاظت فرما, ہماری عقائد کی حفاظت فرما, الہ العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ, الہ العالمین جس وقت موت آئے ایمان پر موت عطا فرما, الہ العالمین تجھے سب سے زیادہ محبوب عمل میں مشغول کر کے موت عطا فرما, حرمین شریفین کی بالخصوص مدینہ منورہ کی موت عطا فرما, تیری رضا والی موت عطا فرما, جنت البقیع میں جگہ عطا فرما, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار نصیب فرما, اے ارحم الراحمین صحابہ کی محبت عطا فرما, اولیاء کی محبت عطا فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین علم اور علماء کی محبت عطا فرما, اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل قبول فرمائے, میں سب اپنی اپنی حاجتیں چند منٹ کے لیے مانگ لیں. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.